الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته اللہ تعالی شأنہ کے لاکھوں اور کروڑوں احسانات میں سے جو بڑے بڑے احسانات ہیں ان میں سے ایک احسان ہے ہمارے اور آپ کے محبوب اللہ تعالی شأنہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، حضرت جبریل امین نے ایک مرتبہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، قلبت مشارق الارض ومغاربها فلم ار رجلا افضل منك، میں نے مشرقوں کو اور مغربوں کو اچھی طرح الٹ پلٹ کر کے دیکھا، میں وحی لے کر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، تمام انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کو اچھی طرح دیکھا، فلم ار رجلا افضل منک، میں نے آپ سے زیادہ فضیلت والا، آپ سے زیادہ بزرگی والا کسی کو نہیں دیکھا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک طویل حدیث ہے جس میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل بیان فرمائے ہیں، اور بیان کرتے 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 اخیر میں جا کر آپ ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، یقول نعیتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کو بیان کرنے والا یہ کہے گا لم ار مثلہ لا قبلہ ولا بعدہ قط، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کسی کو کبھی دیکھا ہی نہیں، اور کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کسی اور کو کیسے دیکھ سکتا جب اللہ تعالی شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کسی اور کو بنایا ہی نہیں ہے. حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِ، میری آنکھ نے آپ سے زیادہ کبھی بھی زیادہ حسن و جمال والا کسی شخص کو دیکھا ہی نہیں. واجمل من قلم تلد النساء، اور آپ سے زیادہ حسین و جمیل کوئی بچہ کسی ماں نے آج تک جنا ہی نہیں. خلقت مبرأ من کل عیب، آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا ہے، ہر عیب سے آپ پاک ہیں. خلق بھی آپ کا عیوب سے پاک اور خلق بھی آپ کا عیوب سے پاک، آپ کی صورت بھی عیوب سے پاک اور آپ کی سیرت بھی عیوب سے پاک. آپ کامل الخلق ہیں، کامل الخلق ہیں. آپ احسن الصورت والے ہیں اور احسن السیرت والے ہیں. آپ کی سیرت سب سے اعلیٰ اور برتر، اور آپ کی صورت بھی سب سے اعلیٰ اور سب سے برتر. نہ آپ کی صورت میں کوئی عیب، نہ آپ کی سیرت میں کوئی عیب. خلقت مبرأ من کل عیب، آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا ہے. کأنک قد خلقت کما تشاء، ایسا لگ رہا ہے جیسا کہ اللہ تعالی شانہ جب آپ کو پیدا کر رہے تھے تو آپ کو پوچھ پوچھ کے کر رہے تھے کہ ناک تیری کیسی بناؤں، آنکھیں تیری کیسی بناؤں، کان تیرے کیسے بناؤں، ہونٹ تیرے کیسے بناؤں، انگلیاں تیری کیسی بناؤں. آپ بتلاتے گئے، اللہ بناتا گیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہن، صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ حسین و جمیل، علم میں انا عالمکم باللہ، علم میں آپ سب سے زیادہ فائق، عمل میں واتقاکم للہ، میں سب سے زیادہ فائق. صورت میں آپ سب سے زیادہ فائق، علم میں آپ سب سے زیادہ فائق، اور اس علم پر عمل کرنے میں آپ سب سے زیادہ فائق. تو صورت و سیرت دونوں میں آپ سب سے زیادہ فائق. حضرت ربیع بنت معوز رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے عرض کیا، وہ صحابیہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، کہ صف لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ اوصاف بیان کیجئے کہ مجھے معلوم ہو کہ آپ کیسے تھے. یہ کون پوچھتا ہے جس کے دل میں محبت ہو؟ محبت ہوتی ہے تو پوچھتا ہے کہ آپ نے حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہے، وہ کیسے تھے، ان کا چہرہ کیسا تھا، داڑھی ان کی کیسی تھی، وہ بولتے کیسے تھے، تقریر وہ مختصر کرتے تھے، لمبی کرتے تھے، دھیرے دھیرے بولتے تھے، جوش میں بولتے تھے، کپڑے کیسے پہنتے تھے. صف لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بیان کیجیے. تو ربیہ بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہا نے بس ایک جملے میں بیان کر دیا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، لو رأیتہ رأیت الشمس طالعتن، اگر تیری نظر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ پڑ جاتی تو تجھے ایسا محسوس ہوتا کہ سورج اپنی تمام تر تابانیوں کے ساتھ طلوع ہو رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ما رأیت شیئاً احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین کسی چیز کو نہیں دیکھا. یعنی کہ کسی شخص کو، کسی چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین نہیں دیکھا. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ کأن الشمس تجری فی وجہہ، ایسا لگ رہا تھا کہ سورج کی ساری چمک جو ہے وہ صرف آپ کے چہرے میں چمک رہی ہے. ایک دوسرے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چودھویں رات کے چاند کے چمکنے کی طرح چمکتا تھا. حضرت جابر ابن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چودھویں رات کا چاند چمک رہا تھا اور میں گھر سے باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، قریب گیا تو نظر آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. اب میں کبھی تو آپ کے چہرے انور کو دیکھوں اور کبھی تو آسمانوں میں چمکنے والے چودھویں رات کے چاند کو دیکھوں. کہ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کا مقابلہ چودھویں رات کا چاند بھی نہیں کر سکتا. ایک اردو شاعر نے کہا ہے، چاند سے تشبیہ دینا بھی انصاف ہے. بھائی جب کسی ایسی چیز کو بیان کرنا ہوتا ہے جو ہمارے سامنے نہیں ہے تو کسی نہ کسی چیز کے ساتھ تشبیہ دینی پڑتی ہے. حضرت برائے ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسا تھا؟ اکان وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل السیف، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور تلوار جیسا تھا؟ تو اس نے دیکھو تشبیہ میں تلوار کا ذکر کیا. کیوں؟ اس لیے کہ تلوار چمکتی ہے، تو جیسے تلوار چمکدار ہوتی ہے تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تلوار کی طرح چمکتا تھا؟ یہ پوچھا برائے ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو جواب میں کہہ سکتے تھے کہ جی ہاں تلوار کی طرح تھا، مگر اس میں یہ خدشہ تھا کہ تلوار کی طرح چمکدار تھا اور چہرہ بھی اسی طرح لمبا ہوگا. تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ لا بل مثل القمر، کہا کہ نہ تلوار جیسا نہیں بلکہ چاند جیسا تھا، اس لیے کہ چاند چمکتا بھی ہے اور گول خوبصورت بھی ہے. تو اردو شاعر کہتا ہے کہ کیا چاند سے تشبیہ دینا بھی انصاف ہے؟ اگر کوئی ایسا کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چودھویں رات کے چاند کی طرح ہے، یہ تشبیہ دینا، یہ کمپیریزن صحیح ہے؟ یہ انصاف ہے؟ یہ جسٹس ہے؟
اس لیے کہ چاند جو ہے وہ صاف ستھرا نہیں ہے، اس میں جھائیاں ہوتی ہیں، اس میں کریٹر ہوتا ہے، وہ پورا روشن نہیں ہوتا. تو شاعر کہتا ہے چاند سے تشبیح دینا بھی انصاف ہے، کہ دوسرے مصرے میں کہتا ہے کہ نہ انصاف نہیں ہے. کیوں؟ چاند سے تشبیح دینا بھی انصاف ہے، چاند میں ہے جھائیاں اور حضرت کا چہرہ صاف ہے. یہ تو تشبیح، تشبیح دی جاتی ہے، تشبیح جیسے جنت کی نعمتوں کی تشبیح دنیاوی چیزوں کے ساتھ دی جاتی ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں، اقرب الی الفہم کے لیے، ورنہ دوسری کوئی سمجھانے کی شکل نہیں تھی. عادت العباد الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. اللہ تعالیٰ شانہ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں ایسی ایسی نعمتیں تیار کی ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں، اور کسی دل دماغ پر اس کا گزر نہیں ہوا. تو پھر تشبیہ کیسے؟ تشبیہ بس سمجھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ کچھ ہمیں سمجھ میں آئے کہ اچھا جنت میں نعمتیں ایسی ایسی ہوں گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے روپوش ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک کسی کو سمجھانا یہ ممکن نہیں ہے. تو چودھویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک، سورج کی طرح چمکتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرے انور. اور قاضی ایاز رحمہ اللہ تعالی نے کتاب الشفا میں لکھا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتی ہیں، ابن اساکر کے طریق سے یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ سحر کے وقت، سحر کے وقت جب اندھیرا ہوتا ہے، میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی. سوئی گر گئی، میں نے بہت تلاش کی مگر ملی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرے میں داخل ہوئے. جب حجرے میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کی چمک سے مجھے اپنی سوئی مل گئی. میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت افسوس ہے، بہت افسوس ہے، بہت افسوس ہے اس شخص پر جو میری زیارت کرنے سے محروم رہ جائے، جو میرے چہرے کو نہ دیکھ سکے. چمک تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور میں، چمک تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانتوں میں. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کے دو دانتوں کے درمیان جو ہے تھوڑا فاصلہ تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے تو نور کی چمک نمودار ہوتی تھی چہرے انور سے. اور دوسرے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مسکراتے تھے اور اس مسکراہٹ میں دانت نظر آتے تھے تو آپ کے مقابل جو دیوار ہوتی تھی وہ چمک اٹھتی تھی. چمک، نور، روشنی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کو محبت میں فرماتی ہے لنا شمس ولل آفا کے شمسو فشمسی خیر من شمس السمائی وشمس السمائی تتلو بعد فجرین وہ شمسی تتلو بادل عشائی کا. دو سورج اللہ نے بنائے ہیں، ایک تو آسمانوں میں چمکنے والا اور دوسرا میرا سرتاج، میرا محبوب نبی. لنا شمسن، ایک ہمارا سورج ہے یہ مدینہ منورہ والا، ولیل آفاق شمسو اور دوسرا آسمانوں والا. فشمسی خیر من شمس السمائی، میرا سورج یہ مدینہ منورہ والا آسمان والے سورج سے بہت بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ آسمانوں والا سورج دنیا میں فجر کی نماز کے بعد روشنی کے پھیل جانے کے بعد طلوع ہو کر عالم کو منور کرتا ہے. اس کے طلوع ہونے سے پہلے روشنی پھیل چکی ہوتی ہے, تو عالم میں روشنی پھیل جاتی ہے, اس کے بعد وہ طلوع ہوتا ہے اور اپنی روشنی سے عالم کو مستفید کرتا ہے. میرا سورج عشاء کی نماز کے بعد جب بالکل اندھیرا ہو جاتا ہے, اس وقت جہاں کہیں جاتا ہے اس کے چہرے انور کی روشنی سے حجرہ منور, کمرہ منور, گھر منور, بلکہ اس کے وجود سے پوری دنیا منور ہو گئی. ہر طرف تیرگی تھی نہ تھی روشنی, ہر طرف تیرگی تھی, تیرگی اندھیرے کو کہتے ہیں, تاریکی کو, ہر طرف تیرگی تھی نہ تھی روشنی, آپ آئے تو سب کو ملی روشنی. بزم عالم سے رخصت ہوئی ظلمتیں, ظلمتیں اندھیروں کو کہتے ہیں, بزم عالم سے, یہ دنیا, دنیا کی جو مجلس تھی, بزم عالم سے رخصت ہوئی ظلمتیں جب حرا سے ہویدہ ہوئی روشنی. اسوئے مصطفیٰ کی یہ تفسیر ہے, اسوئے مصطفیٰ کی یہ تفسیر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے, پیدائش سے لے کر موت تک, اسوئے مصطفیٰ کی یہ تفسیر ہے, روشنی 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 روشنی. آپ کی ہر نقل و حرکت روشنی, آپ خاموش رہتے ہیں تو بھی روشنی, آپ بولتے ہیں تو بھی روشنی, آپ جاگے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی روشنی, اور آپ نیند میں ہوتے ہیں وہ بھی روشنی. ایک مرتبہ اکبر بادشاہ رات کے اندھیرے میں, رات کے سناٹے میں بستر پہ لیٹا ہوا تھا اور اچانک ہڑ بڑا کر بیٹھ گیا اور بہت چیخنے چلانے لگا کہ روشنی کرو روشنی کرو روشنی کرو روشنی کرو. اور ایک چیز اس کے دل دماغ میں بیٹھ گئی کہ قبر میں میرا کیا ہوگا. لیٹا تھا بستر کے اوپر اور رات کے اندھیرے میں اسے قبر یاد آ گئی کہ یہاں ایسا اندھیرا ہے تو قبر میں میرا کیا ہوگا. اب ہر شخص آ رہا ہے اور اسے تسلی دینے کی کوشش کر رہا ہے, مگر کسی کو کوئی تسلی نہیں دے پا رہا ہے, اور ڈپریشن کا شکار ہو گیا, انگزائٹی کا شکار ہو گیا. بیربل تھا تو غیر مسلم, مگر اس کے وزیروں میں سے تھا, اس کے درباریوں میں سے تھا. اسے جب پتا چلا تو اس نے کہا کہ چلو میں بھی کوشش کرتا ہوں. وہ آیا اور اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت, قبر میں اندھیرے کی فکر تو ان لوگوں کو کرنی چاہیے جن کا آمینہ کے لال کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کا تو ان کے ساتھ تعلق ہے, آپ تو ان کے امتی, آپ کو فکر نہیں کرنی چاہیے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جب وہ اس دنیا میں تشریف لائے تھے یہ دنیا اندھیروں میں بھٹک رہی تھی, ان کے آنے کے بعد پورا عالم روشن ہو گیا. تو وہ جس قبر میں آپ کو جا کر سنا ہے اس عالم میں اس وقت اندر ہیں وہ, تو ان کی وجہ سے وہ عالم بھی آپ لوگوں کے لیے تو روشن ہی ہوگا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کسی شخص کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو فرشتے آ کر اسے تین سوال پوچھتے ہیں, مر ربو کا تیرا رب کون ہے, ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے, مر ربو کا تیرا رب کون. اگر مومن ہوگا تو کہے گا کہ رب اللہ میرا رب اللہ ہے. ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے, کہے گا دین الاسلام میرا دین اسلام ہے. اللہ تعالی شانہ ان جوابات کو ہمارے قلوب میں راسخ فرما دے. جو دین والی زندگی گزارے گا, جو رب معنی میں زندگی گزارے گا, اس کی زبان پر یہ الفاظ آئیں گے. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک پوپٹ, پوپٹ پیرٹ, اسے آپ کلمہ سکھاؤ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اسے آپ سبحان اللہ سبحان اللہ سکھاؤ, اسے اذان سکھاؤ, اسے سورہ فاتحہ سکھاؤ, اسے جو سکھاؤ سیکھے گا اور بولے گا, جب بھی آپ کہیں گے بولے گا, اور پورا دن جو ہے وہ سبحان اللہ کی رٹ لگائے گا, اور لوگ بہت محظوظ ہوں گے, بہت خوش ہوں گے. وہ پیرٹ پوپٹ دوسرے کمرے میں ہے, آپ دوسرے کمرے میں بیٹھے, پھر بھی وہ آپ کی سکھائی ہوئی چیز کی رٹ لگاتا ہے. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مگر جب بلی اس پر حملہ کرے گی, بلی حملہ کرے گی, تو اس کی جو اصل فطرت ہے وہ حرکت میں آ جائے گی، پھر وہ سبحان اللہ نہیں پڑھے گا، پھر وہ الحمدللہ نہیں کہے گا، پھر وہ لا الہ الا اللہ اندر جو ہے چی 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 کی آواز آئے گی۔ حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لاکھ کلمہ پڑھو، لاکھ سبحان اللہ کہو، جب تک اندر کا باطن کلمے والا نہیں بنتا، دین والا نہیں بنتا، اللہ والا نہیں بنتا، تو جب موت کی جھپٹ آئے گی اور جب ملک الموت حملہ کرے گا، اس وقت وہی آواز نکلے گی جو دل کے اندر بسی ہوئی ہوگی۔ اس لیے تزکیہ کے ذریعے اپنی فطرت کو بدلنے کی ضرورت ہے، فطرت کو۔ یہ نہیں کہ بھئی اس کا جواب تو مجھے معلوم ہی ہے، قبر میں مجھے پوچھے گا فرشتہ تو میں کہہ دوں گا کہ میرا رب اللہ ہے، نا؟ اندر باطن پر کتنی محنت ہے، اس محنت کے مطابق پھر قبر میں جواب دے سکے گا۔ مر رب کا تیرا رب کون، ما دینوں کا تیرا دین کیا، اور پھر اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کی زیارت کرائی جائے گی، اور اس کی طرف فرشتہ اشارہ کر کے کہے گا کہ ما تقول فی ھذا الرجل، ان صاحب کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، یہ کون ہے؟ ما تقول فی ھذا الرجل، ان صاحب کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر وہ مومن ہوگا، اس کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق رچا ہوگا، بسا ہوگا، تو کہے گا کہ یہ میرے محبوب آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور میں نور ہی نور تھا، آپ کے بدن مبارک میں نور ہی نور تھا، اور آپ کی سیرت میں نور ہی نور تھا، اور آپ کی تعلیمات میں نور ہی نور تھا، نور ہی نور ہے، اور قیامت تک نور ہی نور رہے گا۔ اس نور کے ساتھ جہاں جہاں آپ گئے، وہاں رحمتیں عام ہوئی، برکتیں عام ہوئی، ہدایتیں عام ہوئی، اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تعلیمات، اس روشنی کے ساتھ نہیں پہنچے، وہاں آج تک اندھیرا ہے۔ یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارثین پہنچے ان نورانی تعلیمات کو لے کر، وہاں تو نور پھیلا، وہاں رحمتیں پھیلی، وہاں برکتیں پھیلی، وہاں ہدایتیں عام ہوئی، اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پہنچ سکے، صحابہ نہیں پہنچ سکے، تابعین نہیں پہنچ سکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے وارثین، سچے وارثین ہیں جو علم و عمل کے جامع، جن کی سیرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی، وہ نہ پہنچے، وہاں یہ تعلیمات نہیں پہنچی، تعلیمات کا نور نہیں پہنچا، وہ جگہ آج تک برکتوں اور رحمتوں اور ہدایتوں سے محروم ہے۔ نفس نفس پہ رحمت، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، قدم قدم پہ ہر ہر قدم پر برکتیں عام ہوئی، اور ہر ہر سانس پر رحمت عام ہوئی۔ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیہ گزر گیا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب ہے شفیع المذنبین، گنہگاروں کی سفارش کرنے والے، اور گنہگاروں کو آسیاں، آسی آسی گنہگار، اور اس کا پلورل جمع ہے آسیاں، تو شفیع آسیاں گنہگاروں کی سفارش کرنے والے۔ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں سے وہ گزرے یا جہاں سے ان کی تعلیمات کے حاملین گزرے، جہاں ان کے ذریعے ان کی تعلیمات پہنچی یا ان کے وارثوں کے ذریعے ان کی تعلیمات پہنچی، وہاں ہر ہر قدم پر برکت، ہر ہر قدم پر رحمت۔ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی، جہاں گزر نہیں ہوا، جہاں گزر نہیں ہوا، وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں صبح ہوئی، جہاں جہاں گزر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا نور تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نور بشر تھے، بشر تھے تو بشر، انما انا بشر مثلکم، قرآن نے کہا کہ آپ کہہ دیے قل، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کیا کہوں میں، انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا ایک انسان ہی ہوں، انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا ایک انسان ہی ہوں، تمہیں نیند کا تقاضا ہوتا ہے مجھے بھی ہوتا ہے، تمہیں کھانے کا تقاضا ہوتا ہے مجھے بھی ہوتا ہے، تمہیں پینے کا تقاضا ہوتا ہے مجھے بھی ہوتا ہے، تم شادی کرتے ہو میں بھی شادی کرتا ہوں، تمہارے یہاں اولاد میرے یہاں بھی اولاد، میں بھی بشر ہوں، میں مگر بشر بشر میں بھی فرق ہے، بشر بشر ہونا کوئی نقص نہیں ہے، بشر بشر میں فرق ہے، ہم سب بشر ہیں، وہ سید البشر ہیں، محمد بشر لیس کل بشر بل ہو یاقوت والناس کل حجر، یہ یاقوت جو ہے یاقوت یہ پتھر ہے پتھر، تو اگر کوئی یہ کہے کہ یہ پتھر ہے تو پتھر ہی ہے، یاقوت کو اگر کوئی پتھر کہے اس سے یاقوت کا نقص نہیں ہے، اس لیے کہ یاقوت تو پتھر ہی ہے، مگر یہ جو گرے پڑے پتھر ہمارے گارڈن میں ہوتے ہیں، ہمارے میدانوں میں ہوتے ہیں، ان پتھروں کو ایک جگہ رکھو اور یاقوت کو ایک جگہ رکھو تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، تو شاعر کہتا ہے محمد بشر لیس کل بشر، محمد بشر ہیں مگر دوسرے بشروں کی طرح نہیں، بل ہو یاقوت والناس کل حجر، محمد یاقوت ہے اور باقی سب پتھر ہیں، فرق ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت میں اور انسانوں کی بشریت میں، انما انا بشر مثلکم، قرآن کہتا ہے میں تمہارے جیسا بشر، لیکن مجھ میں اور تم میں فرق ہے، میری طرف اللہ کے یہاں سے وحی آتی ہے، ولیکن یوحا الیہ، میری طرف وحی آتی ہے، اور وحی 124,000 افراد پر آئی تھی، ان سب میں بھی اللہ نے مجھے افضل بنایا ہے، مجھے سب پر فوقیت دی ہے، قیامت کے دن سب میرے پیچھے چلتے ہوئے نظر آئیں گے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، خدا سے تو کم اور سب سے اعلی، خدا سے تو کم اور سب سے اعلی، دو عالم سے بالا ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سراپا نور تھے، روشنی ہی روشنی، سر سے لے کر پیر تک روشنی، بشر تھے مگر روشنی سے بھرے ہوئے، پر نور بشر، پر نور بشر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت چمک اور روشنی ہے، اسی طرح دوسری خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مہک کی دی تھی، تو ایک خصوصیت چمک کی اور دوسری خصوصیت مہک کی، اب جہاں جاتے تھے مہکتے تھے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما مسست دیباجن ولا حریرن الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے زندگی میں کبھی بھی کسی ایسے ریشم کو نہیں چھویا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ نرم ہو، ایک طرف تو اتنی نرم ہتھیلی، اتنی نرم ہتھیلی کہ ریشم مقابلہ نہ کر سکے، اور دوسری طرف اسی نرم ہتھیلی میں تلوار لے کر وہ میدان میں بھی اتر پڑے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں جھوٹا نہیں، غزوہ حنین کے موقع پر، غزوہ حنین کے موقع پر بنو غطفان اور جن سے لڑائی ہو رہی تھی بنو ثقیف، سب نے پیٹ پھیر دی اور بھاگنے لگے، مسلمانوں نے سوچا کہ مسئلہ قابو میں آ گیا ہے، دشمن شکست خوردہ ہو کر کے بھاگ چکا ہے، تو اپنی اپنی جگہوں کو انہوں نے جو سنبھالا ہوا تھا اسے چھوڑ دیا، اور مال غنیمت کی طرف متوجہ ہوئے، جہاد کے بعد یہی ہوتا ہے، مال غنیمت کی طرف متوجہ ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ مسلمان ذرا غفلت میں ہے، اور بڑے تیر انداز تھے، انہوں نے تیروں کی بوچھاڑ کر دی، بہت تیر انداز تھے، بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ ایک ایک تیر انداز ان کا اتنا ماہر تھا کہ جب بھی وہ تیر کو پھینکتا تھا تو مشکل سے وہ تیر خطا جاتا تھا، تیروں کی بوچھاڑ ہو گئی چاروں طرف سے، اب مسلمانوں میں افراتفری کا عالم ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیچھے دائیں بائیں صرف 10-12 افراد رہ گئے، 10-12 افراد. انسانی فطرت ہے کہ جب دباؤ میں آ جاتا ہے تو پیچھے ہٹتا ہے، اور ایک تو ہے پیچھے ہٹتا ہے پیچھے ہٹنے کے لیے، اور دوسرا ہے کہ پیچھے ہٹتا ہے آگے بڑھنے کے لیے. پیچھے ہٹ تو پیچھے یہ ایک جنگی تدبیر ہوتی ہے کہ پیچھے ہٹیں اور پھر دوبارہ آگے بڑھیں. تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیچھے ہٹے، ہٹ گئے پیچھے میدان چھوڑ کر، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہٹے، اور آپ اس حالت میں بھی آگے بڑھنا چاہتے تھے، بڑھنا چاہتے تھے، خچر پر بیٹھے ہوئے تھے اور ایڑ لگا مار رہے تھے کہ خچر آگے بڑھے. اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو سفیان ابن حارث رضی اللہ عنہ، یہ دونوں کے دونوں بڑی مشکل سے آپ کو روک رہے تھے، اتنا جذبہ تھا. اور آپ یہ فرما رہے تھے کہ میں کیوں پیچھے ہٹوں، ان النبی لا کذب، میں سچا نبی ہوں، جھوٹا نہیں، جھوٹا بھاگا کرتا ہے سچا نہیں بھاگتا، میں سچا ہوں میں جھوٹا نہیں، ان ابن عبد المطلب، اور میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، ہماری خاندانی نجابت اور خاندانی شرافت ہے، شجاعت ہے ہمارے اندر. اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ ایک طرف تو آپ اجمل الناس تھے تو دوسری طرف آپ اشجع الناس تھے، سب سے زیادہ حسین و جمیل بھی تھے اور سب سے زیادہ بہادر بھی تھے. بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک رات سب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سوئے ہوئے تھے کہ اچانک مدینے کے کنارے سے آواز آئی، بہت زور کی آواز آئی. اب خوف تاری ہوا سب پر کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، کوئی دشمن آ گیا ہے، کوئی حملہ ہے. تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اپنے اپنے بستروں سے نکلے اور نکل کر کپڑے پہنے، کپڑے پہن کر کے ہتھیاروں کو سنبھالا، اور ہتھیاروں کو سنبھال کر کے گھوڑوں کی طرف ابھی دوڑ کر سوار ہو رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک سوار سامنے سے آ رہا ہے. دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو تسلی دے رہے تھے، لم تراعو، ڈرنے کی ضرورت نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں، سب آرام کرو، میں پورے مدینہ منورہ کا چکر لگا کے آ چکا ہوں. اور روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے پر بغیر سیڈل اور بغیر زین کے تشریف لے گئے، اتنی تیزی نکلے، سوار ہوئے، گھوڑے کو دوڑایا اور چکر لگایا پورے مدینہ منورہ کا تنے تنہا، اور واپس آ گئے. آپ پیروں کے پیر ہیں، آپ جیسا کوئی پیر ہی نہیں آئے دنیا میں، مگر دیکھا، یہ نہیں کہ آرام سے لیٹے رہتے اور مریدوں کو کہتے کہ جا کر کے دیکھو کیا ہو رہا ہے، خود تشریف لے گئے. اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ گھوڑا، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ سست رفتار گھوڑا تھا، یہ سب سے زیادہ سست رفتار گھوڑا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، سب سے زیادہ سست رفتار. مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اس گھوڑے پر بیٹھ کر، تو آپ نے فرمایا کہ انا وجدناہ لبحرا، ہم نے تو اسے سمندر جیسا پایا. کون کہتا ہے یہ سست گھوڑا ہے، یہ سمندر جیسا پایا. بس یہ معجزہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس رات کے بعد مدینہ منورہ میں کوئی گھوڑا ایسا نہیں تھا جو اس گھوڑے سے مقابلہ کر سکے. نور ہی نور پھیلتا تھا، رحمت ہی رحمت پھیلتی تھی، برکت ہی برکت پھیلتی تھی، خوشبو ہی خوشبو پھیلتی تھی، مہک ہی مہک پھیلتی تھی، جہاں کہیں آپ تشریف لے جاتے تھے. ما مسست دیباجا ولا حریرا الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا شممت مسکا ولا عنبرۃ، اللہ اکبر، ولا شممت مسکا ولا عنبرۃ اطیب من رائحۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں کسی مشک یا کسی عنبر کو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے زیادہ مہکنے والا نہیں دیکھا. مشک کو عنبر سے زیادہ خوشبو آتی تھی. ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جایا کرتے تھے، قیلولہ کرتے تھے، وہ آپ کے لیے چمڑے کو بچھاتی تھی، اس پر آپ لیٹ جاتے تھے، اب چمڑا اس کے اوپر پسینہ جمع ہو جاتا تھا، دوپہر کا وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر تشریف لے جاتے تھے وضو کرنے کے لیے، تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پسینے کے قطروں کو جمع کرتی تھی ایک چھوٹی سی شیشی میں، قارورہ میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پوچھا کہ ام سلیم کیا کر رہی ہے، ایک دن دیکھ لیا ام سلیم کیا کر رہی ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا پسینہ میں جمع کر لیتی ہوں اور پھر جب خوشبو استعمال کرتی ہوں تو اس کو بھی ساتھ ملاتی ہوں، اور جب میں اس کو ملاتی ہوں تو پھر دنیا کی کوئی خوشبو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گلیوں سے گزرتے تھے تو بہت دیر تک لوگ بات چیت کرتے تھے کہ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے ہیں، تم نے دیکھا؟ کہا کہ نہ دیکھا تو نہیں، مگر خوشبو بتا رہی ہے، خوشبو مہکتی تھی، گھنٹوں تک خوشبو مہکتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی بچے کے اوپر شفقت سے ہاتھ رکھ دیتے تھے تو وہ بچہ مہک کی وجہ سے پورا دن باقی دوسرے بچوں میں ممتاز رہتا تھا، خوشبو آتی تھی اس سے، اس بچے سے۔ میرے بھائیوں، چمک بھی تھی اور مہک بھی تھی، چمک بھی تھی اور مہک بھی تھی، بس اس شخصیت کو اپنے دل میں اتارو اور ان کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لاؤ، آج بھی دنیا میں چمک پھیلے گی اور مہک پھیلے گی۔ آج کی نشست کا یہ پیغام ہے، دل میں اس شخصیت کو اتارو، اس شخصیت کو اتارو اور ان کی تعلیمات کو زندگی میں جگہ دو، بس اس کی ضرورت ہے۔ چمک عام ہوگی، ہر ایک کے لیے روشنی عام ہوگی، ظلم کی تاریکیاں دور ہوں گی۔ دیکھو ظلم جو ہے، ظلم چاہے ظالم مسلمان ہو یا ظالم غیر مسلم ہو، اللہ تعالی شانہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا الظلم، ہے مسلمانوں سے خطاب کر رہے ہیں، اتقوا الظلم، سب سے پہلے مخاطب اس کے مسلمان ہیں، اتقوا الظلم، تم ظلم سے بچو، کسی پر ظلم مت کرو۔ مسلمانوں کو بھی ظلم نہیں کرنا چاہیے، غیر مسلموں کو بھی ظلم نہیں کرنا چاہیے، نہ مسلمان مسلمان پر ظلم کرے نہ مسلمان کسی غیر مسلم پر ظلم کرے، ظلم کی ہماری شریعت میں کوئی اجازت نہیں۔ مسلمان نہ کسی انسان پر ظلم کرے نہ کسی جانور پر ظلم کرے، ظلم کی کوئی اجازت نہیں۔ اتقوا الظلم، ظلم سے بچو، کیوں؟ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس لیے کہ ظلم قیامت کے دن تاریکیوں کی شکل میں آئے گا، تاریکیوں کی شکل میں آئے گا۔ اس کی دو توجیحات کی ہے حضرت محدثین نے کہ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَات، جہاں کہیں اندھیرا ہو جاتا ہے تو مشقت اٹھانی پڑتی ہے، تو یہاں یہ کہا گیا کہ اس لیے کہ ظلم قیامت کے دن تاریکیاں بن کر آئے گا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں اندھیروں میں جکڑا ہوا ہوگا، نہیں، مطلب یہ ہے کہ جس طرح اندھیروں میں مشقت اٹھانی پڑتی ہے اسی طرح قیامت کے دن بہت مشقت اٹھائے گا۔ قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، قرآن کی اس آیت میں ظلمات بمعنی شدائد ہے، کون ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے سمندر کی سختیوں سے، سمندر کی مشقتوں سے، اور بری مشقتوں سے، زمین کی مشقتوں سے، مشقت، ظلم سے بچو، اسے کہ ظلم قیامت کے دن حساب کے وقت، قیامت کے دن حشر کے وقت، قیامت کے دن پل صراط پر گزرنے کے وقت مشقتوں کا باعث ہوگا۔ اور دوسری تشریح اس کی کیا ہے؟ ظلم سے بچو اس لیے کہ ظلم قیامت کے دن تاریکیاں ہوگا، تمہیں چاروں طرف سے لپیٹ لے گا تاریکیوں میں، اور جب تاریکیوں میں لپٹے جاؤ گے تو تمہیں کچھ نظر نہیں آئے گا کہ کیا ہو رہا ہے، پل صراط پر سے کیسے گزرو گے، میدان محشر میں ٹھوکریں کھاؤ گے اور پل صراط پر جب چلنا شروع کرو گے تو گرو گے جہنم میں. ظلم تاریکی ہے, غور سے سنو, ظلم تاریکی ہے اور تاریکی تاریکی سے دور نہیں ہو سکتی. ظلم تاریکی ہے, ظلم اندھیرا ہے. اندھیرے کو دور کرنے کے لیے روشنی چاہیے, اندھیرا اندھیرے سے دور نہیں ہو سکتا, تاریکی تاریکی سے دور نہیں ہو سکتی. اگر ہم اپنی زندگیوں میں انفرادی حیثیت سے یا اجتماعی حیثیت سے اپنے آپ کو ظلم کا شکار محسوس کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مظلوم محسوس کرتے ہیں تو ظلم کا بدلہ ظلم نہیں, ظلم اندھیرا ہے. ظلم اندھیرا, اور اندھیرے سے اندھیرا دور نہیں ہو سکتا. اندھیرے کو دور کرنے کے لیے روشنی چاہیے اور وہ روشنی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھلائے ہوئے اخلاق. ظلم کے اندھیروں کو ظلم کے اندھیروں سے دور نہیں کیا جا سکتا, ظلم کے اندھیروں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی روشنی سے دور کیا جا سکتا ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان اس وقت اپنی سب سے بڑی ذمہ داری یہ محسوس کریں کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانی تعلیمات کو سمجھنا ہے, سیکھنا ہے, اس کے بارے میں علم کو بڑھانا ہے, اسے اپنی زندگی میں لانا ہے, تاکہ یہ تعلیمات اگر میری زندگی میں آ جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے دل میں اتر جائے تو اسلام کی چمک بھی پھیلے گی اور اسلام کی مہک بھی پھیلے گی, اللہ محبوبیت ادا کرے گا, اللہ محبوبیت ادا کرے گا. میرے شیخ حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر مومن کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ضرور ہوتی ہے. ہر مومن کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ضرور ہوتی ہے. پھر جب محبت اندر ہے تو ان کی تعلیمات زندگی میں کیوں نہیں آتی؟ جب محبت ہے, حضرت فرماتے ہیں کہ ہر مومن کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ضرور ہوتی ہے, اس لیے کہ اگر محبت نہ ہو تو پھر اس کا ایمان ہی خطرے میں پڑ جاتا ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. نماز اچھی, روزہ اچھا, زکوٰۃ اچھی, حج اچھا, مگر میں باوجود ان کے مسلمہ ہو نہیں سکتا, نہ جب تک کٹ مروں خواجہ طیبہ کی عزت پہ خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمہ ہو نہیں سکتا. آپ ہی ہیں مقصود ہمارے دل کے اجالے, آنکھ کے تارے, آپ پہ میری جان ہے قربان, آپ ہیں مجھ کو جان سے پیارے. محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا, محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا, پدر مادر برادر مال و جان اولاد سے پیارا. لا یومن احدکم, تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا, حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ و الناس اجمعین, جب تک کہ میں اس کی نظر میں اس کے ماں باپ, اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. بعض حضرات نے اس میں کمال ایمان کی تعویل کی ہے کہ تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. تو چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سب سے زیادہ محبوب نہیں ہے, بہت ساری دوسری چیزیں محبوب ہیں, اس لیے ہم ناقص مومن ہیں. اور بعض علماء نے کہا ہے کہ نہ, ایمان ہی کی نفی ہے, نفس ایمان کی, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اگر دوسری چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو, ماں سے, باپ سے, بیوی سے, بچوں سے, ایسا شخص مومن ہی نہیں ہے, مومن ہی نہیں. تو ایک شخص نے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت, حدیث کا یہ مضمون ہے اور میں اپنے دل کو پاتا ہوں کہ اس میں باپ کی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے زیادہ ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، نہیں تھے، نہیں ہے ایسا، وہ خان تھے. حضرت نے فرمایا کہ خان صاحب ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کے دل میں اپنے باپ کی محبت سے زیادہ ہے. اس لیے کہ مومن کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ضرور ہوگی اور وہ ہر چیز سے زیادہ ہوگی. اس نے کہا کہ نہ حضرت، میں اپنے دل کی حالت کو جانتا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں اپنے دل کو کہ میرے والد کی جتنی محبت ہے اتنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے. حضرت حکیم محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ بہت اچھی بات ہے، ہماری رائے یہ ہے کہ ہے، تمہاری رائے یہ ہے کہ نہیں ہے، اب اس مضمون کو رہنے دیجئے. بحث نہیں کی حضرت نے، اس لیے کہ حضرت اسے سمجھانا چاہتے تھے. اور پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک چھیڑ دیا. حکیم الامت کی زبان ہو اور ذکر مبارک ہو آمینہ کے لال کا، کیا مجلس میں کیفیت ہوئی ہوگی. خان صاحب جھومنے لگے، خان صاحب جھومنے لگے اس تذکرے کو چھوڑ کر. اور پھر جو ہے 10-15-20 منٹ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کہ خان صاحب ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اب رہنے دیتے ہیں، کافی وقت گزر گیا، اب آپ کے ابا کی بھی کچھ بات کرنی چاہیے. کہا کہ حضرت رہنے دیجیے ابا کو، ابا کو رہنے دیجیے، ذکر رسول ہی جاری رکھیے. حضرت حکیم محمد تھانوی رحمۃ اللہ فرمایا کہ اب تو یقین ہو گیا آپ کو، اب تو یقین ہو گیا آپ کو. میرے بخاری شریف کے استاد ساکن بقی حضرت اقدس مولانا اسلام الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اصول یہ بیان کیا ہے بخاری شریف کے درس میں کہ محبت کس کی زیادہ ہے اس کا پتہ ٹکراؤ کے وقت ہوتا ہے، مقابلے کے وقت، کلاش کے وقت ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ یہ محسوس کریں کہ مجھے میری بیوی سے جتنی محبت ہے اتنی ماں سے نہیں ہے، مگر اگر ٹکراؤ کی شکل پیدا ہو جائے تو اصل میں پتہ چلے گا کہ محبت کس سے زیادہ ہے. ہے ہر مومن کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اور ہر چیز سے زیادہ ہے، ہر چیز سے زیادہ ہے. یہ میرے حضرت فرماتے ہیں محبت ہے اور ہر چیز سے زیادہ ہے. پھر سوال یہ ہے کہ اگر محبت ہر چیز سے زیادہ ہے تو اطاعت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ قاعدہ ہے تاثر رسول وانت تظہر حبہ ھذا لعمری فی الفعال عجیب لو کان حبک صادقا لاطعته ان المحب لمن یحب مطیع. تو رسول کی نافرمانی کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور محبت کا اظہار کرتا ہے کہ میں عاشق رسول، یہ تو عجیب و غریب بات ہے. اگر تیری محبت سچی ہوتی تیرے نبی کے بارے میں تو تو تیرے نبی کی اطاعت کرتا. اس لیے کہ قاعدہ یہ ہے کہ عاشق ہمیشہ معشوق کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ ہر مومن کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی ہے اور اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے، ہوتی ہے اور اعلیٰ درجے کی، پھر اطاعت کیوں نہیں ہے؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ خواہشات کی راکھ میں یہ محبت دب گئی ہے، خواہشات کی راکھ میں یہ محبت دب گئی ہے. محبت تو ہے اور اعلیٰ درجے کی، مگر خواہشات کی راکھ میں دب گئی ہے، خواہشات کی راکھ میں دب گئی ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ کرو یہ، کرو یہ کہ عشق الہی، کرو یہ کہ ذکر الہی سے اس راکھ میں پھونک مارو، ذکر الہی سے اس راکھ میں پھونک مارو تو دھیرے دھیرے یہ عشق نبوی کی اندر جو چنگاری بیٹھی ہوئی ہے جس پر خواہشات کی راکھ ہے وہ دھیرے دھیرے بھڑکنے لگے گی، دھیرے دھیرے بھڑکنے لگے گی. اور جب یہ بھڑک اٹھے گی تو پھر یہ چمک اور یہ مہک پورے عالم میں عام ہو جائے گی. حضرت نے تزکیہ کی طرف ہمیں متوجہ کیا ہے کہ اللہ اللہ کرو، اللہ اللہ، ذکر الہی ہے، یہ دل میں محبت ہے اور سب سے اعلیٰ ہے، ہے موجود ہے محبت، مگر اس کے اوپر خواہشات کی راکھ آ گئی ہے، خواہشات کی راکھ. اب کیا کرو؟ ذکر الہی سے پھونک مارو، ذکر الہی، اللہ 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 اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ذکر الہی کی پھونک مارو. ذکر الہی کی جب پھونک مارو گے بھائی، آگ کی جب چنگاریاں رہ جاتی ہیں اور اسے دوبارہ بھڑکانا ہو تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ پھونک مارنی پڑتی ہے. تو حضرت کہتے ہیں کہ ذکر الہی کی پھونک مارو, ذکر الہی کی پھونک مارو گے تو یہ عشق نبوی کی آگ بھڑکے گی, اور جب عشق نبوی کی آگ بھڑکے گی اور دل میں جگہ پکڑ لے گی, تو جب یہ عشق نبی کی آگ بھڑکے گی تو سب سے پہلے چمک اور مہک اپنے جسم میں محسوس کرے گا اور ساری تعلیمات آئے گی, اور جب زندگی میں ساری تعلیمات آئے گی تو پھر جہاں کہیں یہ جائے گا قدم قدم پہ برکتیں, نفس نفس پہ رحمتیں نظر آئے گی, برکتیں رحمتیں, لوگ دیکھ کر سکون محسوس کریں گے, لوگ دیکھ کر سکون محسوس کریں گے. حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ نے جب ہندوستان کی سرزمین پر قدم رکھا, نہ وہاں والے آپ کی زبان کو جانتے تھے نہ آپ ان کی زبان کو جانتے تھے, مگر دل جو ہے وہ عشق الہی اور عشق نبوی کی آگ سے سرشار, تو چمک اور مہک پورے جسم میں تھی, جہاں جہاں جاتے تھے قدم قدم پہ برکتیں, نفس نفس پہ رحمتیں. صرف دیکھ کر 90,000 غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا. خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ 90,000 لوگوں نے حضرت کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اصل جو پرابلم ہے اور اصل جو مسئلہ ہے اس کی طرف توجہ کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں, اس لیے انگلی کسی اور پر اٹھاتے ہیں, انگلی کسی اور پر اٹھاتے ہیں. ہماری ترقی اس لیے نہیں ہو رہی ہے, ہم مظلوم اس لیے ہیں, ہمارے حقوق کو فنا پامال کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بہت آسان کام ہے, اس میں کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی, اور ذکر الہی کی پھونک اس میں محنت چاہیے, مجاہدہ چاہیے, عشق نبوی سے اپنے دل کو روشن کرنا اس میں محنت چاہیے. محنت والا کام کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں, اس لیے یہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں کہ قصوروار ہم خود ہیں, قصوروار خود ہم ہیں. اعمالکم اعمالکم, تمہارے اعمال جیسے ہوں گے ویسے ہی لوگوں کو تم پر مسلط کیا جائے گا, اعمال جیسے ہوں گے ویسے لوگوں کو تم پر مسلط کیا جائے گا, جیسے اعمال ویسے حکمران, جیسے اعمال ویسے پولیس افسران, جیسے اعمال ویسے لوگ مسلط کیے جائیں گے. اعمال اچھے, اعمال اچھے تو اچھے لوگ حکمران بنیں گے, اور اعمال برے تو برے لوگ حکمران بنیں گے. قصور ہمارا اپنا ہے کہ رحمت والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت والی تعلیمات کو ہم نے چھوڑا. اگر رحمت والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت والی تعلیمات کو ہم اپناتے تو نور عام ہوتا, رحمتیں عام ہوتی, برکتیں عام ہوتی, ہدایتیں عام ہوتی, محبتیں عام ہوتی, امن عام ہوتا, سکون عام ہوتا, چین عام ہوتا, اطمینان عام ہوتا, قرار ملتا سب کو. اس لیے میرے بھائیو یہاں سے یہ عزم لے کر کے اٹھو کہ ہمیں اپنے دل پر محنت کرنی ہے, دل پر محنت کرنی ہے, اور دل کو ذکر الہی سے گرم کرنا ہے, ذکر الہی کی پھونک مارنی ہے تاکہ عشق نبوی کی آگ جوش مارنے لگے اور ہمارے پورے جسم میں پھر چمک نظر آئے گی, پھر حسد نہیں نظر آئے گا, پھر کینہ نظر نہیں آئے گا, پھر بغض نظر نہیں آئے گا. ایاس ابن معاویہ رحمہ اللہ تعالی, ان کا ایک واقعہ یاد آ گیا. ان کے ایک مصاحب کہتے ہیں کہ میں ایاس ابن معاویہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس بیٹھا ہوا تھا, اور ایک دوسرا شخص بھی بیٹھا ہوا تھا جس کے بارے میں مجھے بدگمانی تھی. تو میں اٹھنا چاہتا تھا مجلس سے, مگر مجھے خیال یہ تھا کہ اگر میں اٹھ گیا تو یہ حضرت ایاس کے کانوں میں میرے خلاف کچھ بات کرے گا. آج ہم سب کا یہ حال ہے کہ نہیں, ہر شخص سے بدگمانی, یا ہر تیسرے شخص سے بدگمانی, ہر دوسرے شخص سے بدگمانی, ہر دوسرے شخص سے حسد, ہر دوسرے شخص سے کینہ, ہر دوسرے شخص کی غیبت, ہر دوسرے شخص کی چگل خوری, یہ ہماری مسلمانی, اس پہ ہم ناز کرتے ہیں. میں یہ دیندار طبقے کی بات کر رہا ہوں, دیندار طبقے کی, شراب پینے والے, زنا کرنے والے, چوری کرنے والے ان کی نہیں, میں دیندار طبقے کی, عمامہ پہننے والے, داڑھی رکھنے والے, لمبا کرتا پہننے والے, پانچ وقت کی نمازیں پڑھنے والے, صفحے اول میں جگہ تلاش کرنے والے, تہجد پڑھنے والے, دعوت و تبلیغ میں وقت لگانے والے, اور مشائخ کی صحبتوں میں بیٹھنے والے, ان کی بات کر رہا ہوں میں. میں ہماری بات کر رہا ہوں جن کو دنیا دیندار ہونے کی حیثیت سے دیکھتی ہے. تو کہا کہ مجھے خیال یہ آیا کہ میں اگر یہاں سے اٹھ جاؤں گا یہ میرے خلاف بات کرے گا. میں بیٹھا رہا بیٹھا رہا, پھر جب وہ اٹھ گیا تو میں نے سوچا کہ حضرت کے کان میں کچھ بات ڈال ہی دینی چاہیے اس کے بارے میں. تو پہلے بدگمانی آئی, اب پھر جو ہے غیبت. تو کہا کہ حضرت وہ صاحب جو ابھی یہاں بیٹھے ہوئے تھے ان کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. کہا فرمائیں. دو چار جملے بولے تو سمجھ گئے کہ غیبت ہے. تو کہا ذرا ٹھہر جائیے, ایک ذرا سوال پوچھنا چاہتا ہوں. غزوت الدیلم, دیلم میں جہاد ہوا, تم گئے تھے لڑنے کے لیے؟ کہا کہ نہ. غزوت الروم, رومیوں سے بھی مسلمانوں کی لڑائی ہوئی تھی, تم نے اس میں شرکت کی؟ کہا کہ نہ. غزوت السندھ, سندھیوں سے بھی مسلمانوں کی لڑائی ہوئی تھی, تم گئے تھے لڑنے کے لیے؟ کہا کہ نہ. تو کہ بڑا افسوس ہے تم پر کہ رومی تم سے محفوظ, سندھی تم سے محفوظ, دیلمی تم سے محفوظ, اور ایک تمہارا مسلمان بھائی تمہاری زبان کی تلوار سے محفوظ نہیں. بہت افسوس کی بات ہے کہ رومی تمہاری تلوار سے محفوظ, سندھی تمہاری تلوار سے محفوظ, دیلمی تمہاری تلوار سے محفوظ, اور ایک تمہارا مسلمان بھائی ہے تمہارا ساتھی یہاں میرے پاس بیٹھنے والا, وہ تمہاری زبان کی تلوار سے محفوظ نہیں. وہ صاحب خود یہ واقعہ بیان کرتے, وہ اچھے لوگ تھے, وہ کہتے ہیں کہ حضرت کی صحبت اور حضرت کی زبان سے نکلنے والے اس ملفوظ کا یہ اثر ہوا کہ اس دن سے لے کر آج تک میری زبان سے کسی کی غیبت نہیں نکلی. اس مسلمانی کو لاؤ اپنی زندگی میں میرے بھائیو. نمازیں بھی ہو, اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بھی ہو, تلاوت بھی ہو, ذکر بھی ہو, اس پہلو پہ محنت کرو. اور یہ پہلو تبھی آئے گا جب دل کا تزکیہ ہوگا, دل کا تزکیہ. اور جب دل کا تزکیہ ہوگا یہ ساری اور دل کا تزکیہ اس وقت ہوگا جب اللہ اللہ کی رٹ لگائی جائے گی. اللہ اللہ کی رٹ, یہی ایک طریقہ ہے تزکیہ کا کہ صلحاء کے ساتھ اپنا تعلق جوڑا جائے, ان کی صحبتوں میں بیٹھا جائے, اس نیت سے بیٹھا جائے کہ میں بیمار ہوں, میرا دل بیمار ہے, اس شخص کی صحبت میں بیٹھوں گا, اس بزرگ کی صحبت میں بیٹھوں گا, اس کے دل کا اثر میرے دل پر پڑے گا, یہ اللہ والا ہے, عظمت ہو دل میں, یہ اللہ والا ہے, محبت ہو دل میں, یہ اللہ والا ہے, طلب ہو دل میں کہ میں اس سے کچھ لینا چاہتا ہوں, یہ اللہ والا ہے, محتاجی ہو کہ میں محتاج ہوں, اگر اس سے مجھے کچھ نہیں ملا تو پتہ نہیں آخرت میں میرا کیا ہوگا, یہ اللہ والا ہے, ادب ہو, عظمت ہو, محبت ہو, طلب ہو, احتیاج ہو, ادب ہو, اور ادب کے ساتھ بیٹھ کر اس کی صحبت سے فائدہ اٹھائیں. صحبت صحبت, بیان اپنی جگہ پر, کتابوں کو پڑھنا اپنی جگہ پر, مگر بیانات سے وہ چیز نہیں ملتی اور کتابوں کو پڑھنے سے وہ چیز نہیں ملتی جو صحبت سے ملتی ہے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا عبد المجید دریا آبادی صاحب پر دریا آباد خط لکھا, بہت بڑے عالم تھے اپنے زمانے کے, صاحب قلم, ان پر خط لکھا کہ دریا آباد لکھنؤ سے قریب ہے اور حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ چند دنوں کے لیے کسی کام کی وجہ سے لکھنؤ تشریف لائے ہوئے ہیں. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ نے لکھا مولانا عبد المجید دریا آبادی پر, میرا جناب کو مشورہ یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں جا کر بیٹھیں اور ان سے فائدہ اٹھائیں. مولانا عبد المجید دریا آبادی کوئی چھوٹے آدمی نہیں تھے, بڑے آدمی, اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بہت بڑے آدمی ہیں, یعنی تلوار زبردست ہے, تلوار زبردست ہے, مگر تلوار کتنی ہی زبردست کیوں نہ ہو جب تک اسے صحیح ہاتھ نہ ملے اس وقت تک وہ کام نہیں کر سکتی. تو حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ زبردست ہاتھ تھے, حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ چاہتے تھے کہ یہ تلوار جو ہے وہ حکیم الامت کے ہاتھ میں آ جائے تو دین کا کام بہت ہوگا. تو کہا کہ آپ وہاں تشریف لے جائے کیجیے. تو مولانا عبد المجید دریا آبادی نے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ پر خط کا جواب دیا کہ ہاں جناب کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس ناکارا کا, اس سیاہ کار کا, اس روسیہ کا خیال رکھا اور خیر خواہی اور ہمدردی سے مجھے اس امر کی طرف متوجہ کیا کہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھنؤ تشریف لائے ہوئے ہیں اور مجھے ان کی صحبت میں جا کر زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے, مگر جناب کو یہ اطلاع ہونی چاہیے کہ میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بہت استفادہ کر رہا ہوں, حضرت کی تصنیفات میرے پاس بہت زیادہ ہیں اور میں ان کو بکثرت پڑھ رہا ہوں. میں فائدہ اٹھا رہا ہوں، آپ فکر نہ کیجیے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ نے دوسرا خط لکھا، دوسرا خط لکھا، اور حضرت نے فرمایا کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور تجربے کی روشنی میں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ الفاظ سے فائدہ نہیں ہوتا، فائدہ صحبت سے ہوتا ہے. اس لیے آپ حضرت اکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ اور ملفوظات پڑھنے پر اکتفا نہ کریں، آپ جائیں لکھنؤ اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ جو کچھ بھی کر رہے ہوں موقع پا کر جتنا زیادہ ہو سکے ان کی صحبت میں بیٹھیں، اس سے کہ ملتا ہے جو کچھ صحبت سے ملتا ہے. آج کل ہم لوگ میرے بھائیوں تقریر سننے کے عادی ہو گئے ہیں، تقریر سننے کے عادی، بلکہ تفریح تباہ کے لیے تقریریں اب سنی جاتی ہے. جہاں دیکھو کانفرنس ہے، جہاں دیکھو منتھلی پروگرام، ویکلی پروگرام، اسپیکر کو بلاتے ہیں، اس اسپیکر کو بلاتے ہیں، اس کو ایسا اسپیکر آنا چاہیے کہ کراؤڈ کو گیدر کر سکے، کراؤڈ کو جمع کر سکے، کراؤڈ کو جمع کر سکے. میرا بھی بہت جگہ جانا ہوتا ہے پورے ملک میں، میں مولوی احمد سے کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے ہمیں بلایا وہ تو تقریر میں نظر ہی نہیں آئے، جو منتظمین تھے ہمیں بلانے والے وہ تو تقریر میں بیٹھے ہی نہیں. یہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو انٹرٹینمنٹ چاہتے تھے پبلک کے لیے. مسجد کی کمیٹی کے ہم ذمہ دار ہیں، یوتھ پروگرام کی کمیٹی کے ہم ذمہ دار ہیں، تو ہمیں ایسا کوئی نظام بنانا چاہیے، ایسے اسپیکر کو بلانا چاہیے کہ مسجد بھر جاوے اور ہماری واہ واہ ہو کہ زبردست پروگرام انہوں نے کیا. ہر مہینے سال کے 12 مہینے مسجد بھری ہوئی ہونی چاہیے. 12 مہینے ہو گئے، 24 مہینے ہو گئے، 36 مہینے ہو گئے، 48 مہینے ہو گئے، یہ ہمارا یوتھ پروگرام 4 سال سے چل رہا ہے، کیا کیا فرق آیا ہماری بستی میں؟ نوجوان کوئی انالائز کرتا ہے؟ کوئی اسیس کرتا ہے؟ سب کو بس پروگرام پروگرام پروگرام، بیانات، کانفرنسز، اجتماعات، اصلاح کی فکر نہیں، اصلاح کی تزکیہ کی فکر نہیں، عملی زندگی کی فکر نہیں کہ ہم عمل پر آئیں، ہم اللہ سے جڑیں، گناہوں سے توبہ کریں، ہماری زندگیاں پاک ہوں گناہوں سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں قرب نصیب ہو. اس لیے میرے بھائیو یہاں سے عزم لے کر جائے، صحبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں جس نے ایک لمحے کے لیے دیکھ لیا وہ صحابی ہو گیا. اور صحابی کا کیا صرف ٹائٹل ہے؟ یہ ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے؟ نہیں، صحابی کا مطلب یہ ہے کہ اب امت میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا، یعنی روحانیت میں اتنا اونچے چلا جاتا ہے کہ اس کا امت میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا. اس کو کس عمل نے اتنا اونچا کر دیا؟ تہجد نے اونچا کر دیا، اللہ کے راستے میں نکلنے نے اونچا کر دیا، ذکر و اذکار نے اونچا کر دیا، نہ، اتنا اونچا اس نے سید المرسلین کی صحبت نے کر دیا. صرف صحبت 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 صحبت، صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنائے گی، برے کی صحبت تجھے برا بنائے گی. ایک غالباً شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ، حافظ شیرازی رحمت اللہ علیہ، علامہ رومی، تینوں میں سے کسی نے لکھا ہے کہ اشعار میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ میں حمام میں گیا، حمام میں گیا تو وہاں ایک ڈھیلا پڑا ہوا تھا، اس ڈھیلے سے خوشبو آنے لگی، تو میں نے اس ڈھیلے سے بات کی. یہ سمجھانے کے لیے ہمیں اس طرح کی حکایت بناتے ہیں. میں نے ڈھیلے سے بات کی اور ڈھیلے سے پوچھا کہ تو مشک سے بنا ہوا ہے یا امبر سے؟ ڈھیلا تو ڈھیلا ہوتا ہے، اس سے خوشبو نہیں آتی، اور تجھ سے تو بہت خوشبو آ رہی ہے، تو امبر سے بنا ہوا ہے یا مشک سے؟ تو کہا کہ نہ، میں نہ امبر سے بنا ہوں، نہ مشک سے، نہ اور کسی خوشبو سے، میں تو وہی ڈھیلا ہوں جو عام طور پر نظر آتا ہے. کہ پھر تجھ سے خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ تو کہا کہ میں ایک ایسے درخت کے نیچے ٹکڑا تھا زمین کا، جس کے اوپر بہت خوشبو والے پھول لگتے تھے، اور ایک ٹہنی جھک گئی، اور جھک گئی اور مجھے اس کی صحبت مل گئی، اس کی صحبت نے مجھے خوشبودار بنا دیا ہے. اس لیے صلحاء کی صحبت، بری صحبتوں سے بچو، اور بری صحبتوں میں سب کچھ آ گیا، لٹریچر بھی بری صحبت، انٹرنیٹ بھی بری صحبت، نیوز پیپر بھی بری صحبت. مطلب یہ ہے کہ آپ کیا پڑھتے ہیں نیوز پیپر میں، دیکھو کون سا آرٹیکل ہے، کیا نیوز ہے، انٹرنیٹ پر آپ کیا دیکھ رہے ہیں، سوچو غور کرو، سوچو غور کرو. آج کل جو ہے ہمارے نوجوان اور عوام بھی، خواص بھی، یوٹیوب پر جاتے ہیں اور ہر ایک کا بیان سنتے ہیں، کس مکتبہ فکر کا ہے، اس کے خیالات کیا ہیں، اس کے عقائد کیا ہیں، دیکھتے نہیں. اس قسم کی باتیں، اس قسم کی باتیں سننے سے میرے بھائیوں دھیرے 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 بیج پڑتے ہیں شکوک و شبہات کے اور غلط عقائد کے، اور ایک وقت آتا ہے کہ ایمان سے محرومی ہو جاتی ہے. میرے استاد محترم حضرت مولانا ہاشم صاحب دامت برکاتہم سے ایک واقعہ میں نے کئی مرتبہ سنا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یا شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں میں سے کسی ایک کا واقعہ کہ کسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص تلاوت کرنے لگا، جب وہ تلاوت کرنے لگا تو حضرت نے جلدی سے انگلیوں کو کانوں میں ٹھوس دیا اور ٹھوس کر کے دور چلے گئے، اور دور چلے گئے اور جب اطمینان ہوا گیا اب اس کی تلاوت کلام پاک کی آواز میرے کانوں میں نہیں آ رہی ہے تو پوچھا کہ بھائی اس کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے؟ تو ساتھ جو شاگرد تھے مرید تھے انہوں نے کہا کہ حضرت نہیں آ رہی ہے، تو پھر حضرت نے انگلیوں کو نکالا تو پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے؟ تو کہا کہ وہ ایسا شخص ہے جو فسق و فجور میں مبتلا ہے، کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. تو کہا حضرت وہ تو ٹھیک ہے مگر آپ کے کانوں میں تو کلام اللہ کی آواز آ رہی تھی، اس سے آپ کو کیا اشکال تھا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ فسق و فجور میں جو شخص مبتلا ہے اس کی زبان سے اگر قرآن کریم کے الفاظ میرے کانوں میں آئیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے فسق و فجور کی گندگی کی وجہ سے قرآن مجید کی جو تفسیر ہے اس کو سمجھنے میں مجھے غلطی ہو جائے اور میں ٹھوکر کھا جاؤں. بری صحبت سے بچو، اچھی صحبت کو اختیار کرو. ہاں؟ بری صحبت بھی ہے، اچھی صحبت وٹامن بھی کھا رہا ہے اور زہر بھی پی رہا ہے، کیسے صحت مند ہوگا؟ بری صحبت سے بچو، اچھی صحبت کو اختیار کرو، اور اس میں بھی اچھے نیک صلحاء بزرگان دین ان کی صحبت بہت عمدہ، اور اپنے شیخ کی صحبت اس سے بھی اعلیٰ. اپنے شیخ کی صحبت میں جاؤ اور جاؤ بزرگوں کی صحبتوں میں بیٹھو، اپنے اپنے علاقوں میں دیکھو اور ان کی صحبتوں میں بیٹھو اور عظمت کے ساتھ جاؤ، محبت کے ساتھ جاؤ، احتیاط کے ساتھ جاؤ، طلب کے ساتھ جاؤ، ادب کے ساتھ جاؤ، اور اس کے ساتھ ذکر خوب کرو. ذکر معمولات کی پابندی، معمولات کی پابندی، معمولات کی پابندی. گزشتہ کل میں نے ایک مثال سے سمجھایا کہ دیکھو ایک زمین ہے، زمین اس میں اگر کوئی بیج ڈالے مگر زمین کو صاف نہیں کرتا وہ کھیتی ناکام ہوگی، اور دوسرا شخص جو ہے وہ زمین کو صاف بہت کرتا ہے مگر بیج نہیں ڈالتا یہ بھی ناکام رہے گا. ہاں جو زمین کو صاف بھی کرے، ہموار کرے، اس میں سے پتھروں کو نکالے، اس میں سے خضر و گھاس کو نکالے اور ویڈز کو نکالے اور پھر اس کے اندر وہ بیج کو ڈالے تو پھر کھیتی بڑھیا ہوگی. میں نے ان سے کہا کہ مرید جب اپنے شیخ کے پاس آتا ہے تو شیخ کے دل سے اس کے دل میں بیج پڑتے ہیں، بیج آتے ہیں. جب وہ عظمت کے ساتھ آتا ہے، محبت کے ساتھ آتا ہے اور عقیدت کے ساتھ آتا ہے اور ادب سے بیٹھتا ہے، احتیاط سے سنتا ہے، طلب کے ساتھ سنتا ہے، تو شیخ کے دل میں جو اچھے اچھے اوصاف اور اخلاق ہوتے ہیں اس کے بیج منتقل ہوتے ہیں اس کے سینے میں، اس کے دل میں. مگر یہ دل کھیتی ہے، کھیتی اگر اس کو ہموار نہیں کیا گیا ہے، کھیتی پر محنت نہیں کی گئی ہے تو بیج تو آ رہے ہیں صحبت کی برکت سے مگر اگیں گے نہیں، فائدہ نہیں ہوگا. اور دوسرا شخص جو ہے وہ زمین کو ہموار کرتا ہے مگر بیج نہیں. تو زمین کو ہموار کرنا کیا ہے؟ جب مرید اپنی زندگی میں ہوتا ہے، اپنے گھر میں ہوتا ہے، تو نمبر ایک وہ گناہوں سے بچنے کا مجاہدہ کرے، اگر گناہ ہو جائے تو توبہ کرے، اور نمبر دو معمولات کی خوب پابندی کرے. اگر معمولات کی پابندی کرے گا، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا، گناہ ہو جائے تو توبہ کرتا رہے گا، یہ تین کام کرتا رہے گا، تقوی توبہ اور معمولات کی پابندی، تقوی توبہ معمولات کی پابندی، تقوی توبہ معمولات کی پابندی، اب اس کی زمین ٹھیک ہو رہی ہے. اب یہ شیخ کے پاس آ کر کے بیٹھے گا تو شیخ کے دل سے جب بیج اس کے دل میں آئیں گے تو پھر اس کا دل جو ہے وہ اخلاق و اوصاف سے لہلہانے لگے گا. لیکن میرے بھائیو ایک شخص جو ہے وہ ذکر پر بہت محنت کرتا ہے، معمولات کی پابندی خوب کرتا ہے، مجاہدی کی بھی خوب کوشش کرتا ہے، زمین بالکل ہموار ہے مگر شیخ کے پاس آتا ہی نہیں، شیخ سے استفادہ کرتا ہی نہیں، تو بیج نہیں آئیں گے. اور دوسرا شخص جو ہے وہ شیخ کے پاس خوب آمد و رفت رکھتا ہے لیکن مجاہدہ نہیں کرتا، تو تقوی اور توبہ کا اہتمام نہیں کرتا اور معمولات کی پابندی نہیں کرتا، تو بیج تو اس کے سینے میں آ رہے ہیں، اس کے دل میں پڑ رہے ہیں مگر جو کہ زمین ہموار نہیں ہے اس لیے پھر کھیتی ناکام رہے گی. اس لیے ان کاموں کو کرو، ان کاموں سے میرے بھائیوں تزکیہ ہوگا انشاءاللہ. اور جب تزکیہ ہوگا، تزکیہ ہوگا تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق کی آگ بھڑکے گی، اور جب عشق کی آگ بھڑکے گی تو میرے بھائیوں خوشبو ہی خوشبو پھیلے گی، خوشبو ہی خوشبو پھیلے گی. دو بات کہہ کر کے ختم کرتا ہوں. پہلی بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چمک اور خوشبو تو اتنی زیادہ تھی کہ ایسے بہت سے بزرگان دین گزرے ہیں کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں، میرے حجرے میں تشریف لائے ہیں. خواب میں، زندگی تو بہت الگ ہے، خواب میں دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لائے، اور میرے گھر میں تشریف لائے تو میرا گھر منور ہو گیا
اور میرا گھر خوشبوؤں سے معطر ہو گیا. خواب کی بات, مگر جب آنکھ کھلی تو آنکھ کھلنے کے بعد دیکھا کہ واقعی گھر منور ہے اور واقعی گھر خوشبوؤں سے معطر ہے. خواب میں آتے ہیں تو منور اور معطر ہو جاتا ہے گھر. اور دوسری بات کہ یہ تو آپ کی ذات مبارکہ, کہ ذات مبارکہ زندگی میں, ذات مبارکہ موت کے بعد, مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو صرف درود پڑھتا ہے, درود پاک ان حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوب درود پڑھو, درود پاک کی کثرت ہو, درود پاک پڑھتا ہے اللہ اکبر. حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ روزانہ 3000 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا کرتے تھے سونے سے پہلے. تو لکھا ہے کتابوں میں کہ سونے سے پہلے 3000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا معمول تھا. تو ہو سکتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہو کہ یہ معمول سونے سے پہلے کا ہے, باقی 24 گھنٹے میں اور بھی مقدار تھی, تو سونے سے پہلے 3000 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا کرتے تھے. شادی ہوئی حضرت کی, اس سے یہ پتا چلا کہ جوانی کا یہ معمول تھا. شادی ہوئی تو شادی میں کچھ غفلت ہو گئی, اور درود پاک 3000 مرتبہ روزانہ پڑھنا فرض بھی نہیں ہے, واجب بھی نہیں ہے, سنت بھی نہیں ہے, کوئی ضروری عمل نہیں. تو جب شادی ہوتی ہے, مصروفیت بڑھ جاتی ہے, تو اس میں جو فرض واجب وغیرہ عمل نہیں ہوتے انہیں آدمی چھوڑتا ہے, تو ادھر سے گویا توجہ کم ہو گئی حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی. مگر اس جوانی کے عالم میں اتباع سنت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر محنت, اپنے دل کا تزکیہ, ذکر کی محنت, اور درود پاک کی کثرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا تعلق پیدا کر لیا تھا کہ ادھر سے 3 دن غفلت رہی مگر ادھر سے نہیں, پہلے دن بھی ادھر انتظار رہا کہ میرے بختیار کی طرف سے درود نہیں پہنچا, دوسرے دن پھر انتظار رہا نہیں پہنچا, تیسرے دن پھر انتظار رہا نہیں پہنچا نہیں پہنچا. تو تیسرے دن خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے بیسٹ فرینڈ اور قریبی دوست تھے, ان کا نام رئیس تھا, خواب میں ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بختیار کو کہو کہ 3 دن سے تمہارے ہدیے کا انتظار کر رہا ہوں, 3 دن سے تمہارے ہدیے کا انتظار کر رہا ہوں. اللہ ہمیں بھی ایسا جذبہ شوق نصیب فرما رہے. تو درود, تو ایک ہمارے بزرگ تھے حضرت مولانا فیض الحسن سہران پوری رحمۃ اللہ علیہ, وفات ہو گئی تو ان کے کمرے میں, جس کمرے میں وہ رات گزارتے تھے, اس کمرے میں 1 مہینے تک خوشبو آتی رہی, 1 مہینے تک خوشبو آتی رہی. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے, ان کی خدمت میں کسی نے عرض کیا کہ حضرت مولانا فیض الحسن سہران پوری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا ہے اور کمرے سے تو خوشبو آ رہی ہے. تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ برکات ہیں درود شریف کی, اس لیے کہ مولانا کی عادت یہ تھی کہ ہر جمعے کو عشاء کی نماز سے لے کر تہجد تک درود شریف پڑھا کرتے تھے. تو درود شریف پڑھنے والوں کو بھی خوشبوئیں ملتی ہے, ان کے انتقال کے بعد خوشبوئیں ملتی ہیں. اور پاکستان میں ہمارے زمانے میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, ابھی 10-11 سال ہوئے ہوں گے ان کا انتقال ہوا, حضرت مولانا محمد موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ. اکیڈیمک سرکل میں اور علماء کے سرکل میں وہ بہت مشہور ہیں, وہ عوام الناس کے ساتھ اتنا ان کا تعلق, بہت اونچے پائے کے بزرگ بھی ہیں اور بہت اونچے پائے کے اکیڈیمک شخص تھے علمی, حضرت مولانا موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ. تو ان کا قصہ کہہ کر کے ختم کرتا ہوں, اسے کہ عشق و محبت کی باتیں ہیں. حضرت مدینہ منورہ تشریف لے گئے حج کے بعد, اور حضرت مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت حیات تھے اور دونوں بزرگوں کا تعلق بہت زیادہ تھا. تو حضرت مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی درخواست پر حضرت علامہ موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اہل و عیال کو لے کر حضرت مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں چلے گئے, اور وہاں بس حضرت مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بس بیٹھے ہوئے تھے, غالباً مسجد نور میں یا ان کے گھر میں کسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے, کہ پاکستان ہی کے ایک دوسرے شخص آئے اور آ کر کے بیٹھ گئے مجلس میں, اور قریب ہوتے گئے, اور پھر علامہ موسیٰ روحانی رحمۃ اللہ علیہ کے قریب جا کر کہا کہ حضرت معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں, معاف کر دیجیے. تو علامہ موسیٰ روحانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھائی میرے تمہاری شکل پہلی مرتبہ دیکھی,
ہمارا تمہارا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا ہے، معافی کس بات کی؟ کہ حضرت رہنے دیجئے نا، وہ بس معاف کر دیجئے، اور رونے لگا وہ، معاف کر دیا. حضرت نے فرمایا کہ نا، جاننا ضروری ہے کہ ہے گیا، تم نے کیا کیا ہے بتاؤ تم. تو اس نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ آپ کی بہت تعریفیں دوستوں سے سنی تھی، تو دل میں ایک عقیدت پیدا ہو گئی تھی، دل میں عقیدت پیدا ہو گئی تھی تو دل میں ایک چاہت تھی کہ آپ کی زیارت ہو. تو میں بھی حج کے لیے آیا، پتہ چلا کہ آپ بھی حج کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو میرے ایک دوست نے مسجد نبوی میں آپ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ وہ ہے مولانا محمد موسیٰ روحانی بازی رحمت اللہ کے لئے. کہ جب آپ پر نظر پڑی تو اس سے پہلے آپ کی جو میں نے تعریف سنی تھی کہ بڑے اللہ والے ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، تو ذہن میں آپ کا ایک نقشہ تھا کہ بہت سادہ لباس میں ہوں گے، فقیرانہ حالت ہوگی، کپڑوں کے اندر پیوند ہوں گے. مگر جب آپ پر نظر پڑی کہ ماشاءاللہ شاہانہ لباس ہے، اور اس لیے کہ بہت نفیس طبیعت کے تھے، بہت نفیس طبیعت کے، تو دل میں بدگمانی پیدا ہوئی. اور بدگمانی یہ ہوئی کہ یہ کوئی ایسے اللہ والے نہیں لگتے اونچے پائے گئے، بس لوگوں نے ویسے ہی ان کے بارے میں مبالغہ کر رکھا ہے. اور آپ سے عقیدت ختم ہو گئی دل میں، اور بغیر ملاقات کیے میں چلا گیا مسجد نبوی سے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی رات کو خواب میں، اور جب زیارت ہوئی تو میں نے دیکھا کہ مجھ پر خفا ہیں اور مجھ سے فرما رہے ہیں کہ میرے موسیٰ سے تم بدگمانی کرتے ہو، میرے موسیٰ سے تم بدگمانی کرتے ہو. تو میں نے کہا کہ مجھے معاف کر دیجیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے موسیٰ سے معاف کراؤ، پھر میرے پاس آؤ. تو اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیجیے. جب مولانا موسیٰ روحانی بازی رحمت اللہ علیہ نے یہ واقعہ سنا تو پھوٹ پھوٹ کر روئے، پھوٹ پھوٹ کر روئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمیں ایسی مقبولیت حاصل ہیں اور ان کی طرف سے اتنی شفقتیں ہیں. تو میرے بھائیو، بس کرنا یہ ہے ہمیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، جو ظاہری احکام ہیں دین کے ان کو بھی زندگی میں لانا ہے، باطنی احکام ہیں ان کو بھی زندگی میں لانا ہے. علماء کی مجلسوں میں بیٹھو، علماء کے بیانات میں بیٹھو، اس سے زندگیوں میں علم آئے گا، علم، اور علم کے ساتھ رغبت بھی ہوگی، رغبت بھی ہوگی کہ میں کچھ کروں. اسی طرح جو ہے دعوت و تبلیغ کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کرو، اور دعوت و تبلیغ میں بھی وقت لگاؤ، اس سے جو ہے جذبہ آئے گا، جذبہ آئے گا. تو دعوت و تبلیغ میں بیٹھیں گے جذبہ آئے گا، اور علماء کے پاس بیٹھیں گے جذبہ بھی پیدا ہوگا اور علم بھی بڑھے گا، اور مشائخ کی صحبتوں میں بیٹھیں گے اور مشائخ علماء بھی ہوں گے تو علم بھی آئے گا اور دین پر عمل کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہوگا اور تزکیہ بھی ہوگا. یہ تینوں کام ہمارے ہیں، تینوں کام مفید ہیں، ان تینوں کاموں کو کرنا ہے. اللہ تعالی شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. اللہ تعالی شانہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی وابستگی عطا فرماوے، ہمارے دلوں کو عشق الہی سے اور عشق نبی سے منور فرماوے. اللہ تعالی پورے عالم کو ظلم سے پاک کر دے، اور ظلم کے جتنے اسباب ہیں ان سے بھی پاک کر دے. اللہ تعالی پورے عالم میں امن کو عام فرمائے، اور امن کے جتنے اسباب ہیں انہیں بھی عام فرمائے. اور اللہ تعالی شانہ ظلم کرنے سے ہر فرد بشر کو، ہر انسان کو بچائے. اور اللہ تعالی شانہ ہر انسان کو، میں ہر انسان کے لیے تو ہر انسان کو مظلومیت سے بچائے. اور اللہ تعالی شانہ عدل و انصاف کو عام فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا اغفر لنا وتب علینا انك انت التواب الرحیم. یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتك، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها،
انت وليها ومولاها اللهم اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين ولا تنزع منا صالح ما اعطيتنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم اهد الناس جميعا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا ومن أهلنا ومن الماء البارد اللهم اجعل وساوس قلوبنا خشيتك وذكرك اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهدق عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اذهب الباس رب الناس اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا مرضا اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة الجنة جنة الخلد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين رحمك معاملة فرما يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين یا اکرم الاکرمین کرم کا معاملہ فرما یسر و سہولت کا معاملہ فرما عفو و عافیت کا معاملہ فرما فضل و عنایت کا معاملہ فرما حفظ و امان کا معاملہ فرما ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہماری لغزشوں سے درگزر فرما سیئات کو معاف فرما چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما یا ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین ہمیں اپنا بنا لے ہمیں اپنا بنا لے ہمیں اپنا بنا لے ہمیں اپنی رضا نصیب فرما ہمیں اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما اپنی نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین شیطان اور نفس کے مقائد سے ہماری حفاظت فرما سستی سے غفلت سے ہماری حفاظت فرما ہمت نصیب فرما ہمت نصیب فرما نیک کاموں کی اصلاح کی ہمت نصیب فرما اے ارحم الراحمین جد و جہد کی توفیق عطا فرما اے ارحم الراحمین رذائل سے ہمیں پاک فرما خسائل سے آراستہ فرما اخلاق رذیلہ سے ہمارے دلوں کو پاک فرما اخلاق حسنہ سے آراستہ فرما ہمارے دلوں کا تزکیہ فرما دے ہمارے دلوں کا تزکیہ فرما دے ہمارے دلوں کا تزکیہ فرما دے ہماری اصلاح فرما دے ظاہر کی بھی اصلاح فرما باطن کی بھی اصلاح فرما ہر قسم کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما اے ارحم الراحمین دینی دنیاوی تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرما اے ارحم الراحمین ہمیں اپنی محبت عطا فرما اپنا تعلق نصیب فرما اپنا قرب خاص نصیب فرما اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق نصیب فرما ہمارے قلوب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے سرشار فرما اپنے عشق سے گرما دے اے ارحم الراحمین ہمیں معرفت عطا فرما الہ العالمین ہمیں یقین نصیب فرما ایمان نصیب فرما اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین ہمیں اپنا بنا لے ہمیں اپنا بنا لے ہمیں اپنے کام میں لگا دے ہمیں اپنے کام میں لگا دے ہمیں اپنے کام میں لگا دے اپنی رضا نصیب فرما اے ارحم الراحمین ہم سے راضی ہو جا ہم سے راضی ہو جا ہم سے راضی ہو جا ہمیں معاف فرما دے ہمیں معاف فرما دے, ہمیں معاف فرما دے, ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین صراط مستقیم پر ڈال دے, الہ العالمین صراط مستقیم پر ڈال دے, صراط مستقیم پر ڈال دے. نفسانی خواہشات سے ہماری حفاظت فرما. اے ارحم الراحمین مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما. اے ارحم الراحمین ہم بہت گندے ہیں, الہ العالمین ہمارے جسم کا رواں رواں تیرا نافرمان ہے, بال بال گندا ہے. الہ العالمین یہ ہاتھ اتنے گندے ہیں کہ اس قابل نہیں کہ تیرے در پہ پھیلائے جائیں. آنکھوں سے بہنے والے آنسو بھی گندے ہیں, اس لیے کہ ہماری آنکھیں بد نظری میں مبتلا ہیں, ہماری آنکھیں فلموں کو دیکھنے میں مبتلا ہیں. اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین ہم بہت گندے ہیں, ہماری زبانیں غیبت میں گندی ہیں, جھوٹ سے گندی ہیں, چگل خوری سے گندی ہے, گالی سے گندی ہے, دھوکے سے گندی ہے. الہ العالمین, الہ العالمین ہماری زبانیں اس قابل نہیں کہ تیرے در پہ کچھ عرض کر سکیں, مگر اے اللہ, اے اللہ ہم تو خطا ہی خطا ہیں, مگر آپ عطا ہی عطا ہے. الہ العالمین ہمارے حال پہ رحم فرما, ہمارے حال پہ رحم فرما, ہمارے حال پہ رحم فرما, ہمارے حال پہ رحم فرما. اے ارحم الراحمین آپ کی رحمت بہت وسیع ہے, ہمارے گناہوں کی آپ کی رحمت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے. اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین آپ کی رحمت ایک طرف اور ہمارے اعمال دوسری طرف. الہ العالمین ہمیں ہمارے اعمال پر اتنا بھروسہ نہیں ہے جتنی آپ کی رحمت پر بھروسہ ہے. اے ارحم الراحمین اگر آپ کی رحمت کا ایک قطرے کا قطرہ بھی ہمارے اوپر اتر جائے, الہ العالمین ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. اے ارحم الراحمین رحمت برسا دیجیے, ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں لپیٹ لیجئے. اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین آپ اگر ہمیں اپنا ولی بنانے کا فیصلہ کریں گے, الہ العالمین آپ اگر ہمیں معاف کرنے کا فیصلہ کریں گے, آپ اگر ہمیں صراط مستقیم پر ڈالنے کا فیصلہ کریں گے, الہ العالمین شیطان کو بہت ناراضگی ہوگی مگر آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت فرحت و مسرت ہوگی. اور الہ العالمین اگر آپ نے ہماری دعائیں قبول نہیں کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراضگی ہوگی, اور الہ العالمین شیطان بہت مسرور ہوگا. الہ العالمین آپ ہماری معروضات کو قبول فرما کر شیطان کو ناراض کر کے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مسرور کر دیجئے. الہ العالمین مغفرت فرما, آخرت کی ساری منزلیں آسان فرما. الہ العالمین, الہ العالمین ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما, ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. اے ارحم الراحمین ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما. اے ارحم الراحمین ہمیں اخلاق سے آراستہ فرما, ہمارے معاملات کو درست فرما دے. ہماری الہ العالمین معاشرت کو ٹھیک کر دے, ہمیں عبادات کی لذت نصیب فرما. الہ العالمین عقائد کی درستگی نصیب فرما. اے ارحم الراحمین پورے دین کو ہمارے زندگیوں میں جگہ دے دے. الہ العالمین دین کو سمجھنے والا بنا دے, علم دین کا شوق فرما, علماء کی صحبت میں بیٹھنے والا بنا دے, مشائخ سے اصلاح کرانے والا بنا دے, دور دور تک تیرے دین کی باتوں کو پھیلانے والا بنا دے. اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین رحم فرما دے, کرم فرما دے. اے اللہ بہت دور دور سے یہ حضرات تیری باتوں کو سننے کے لیے, تیرے نام کو سیکھنے کے لیے, تیری محبت کو حاصل کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. الہ العالمین ان میں بڑے بڑے علماء ہیں, بزرگان دین ہیں. الہ العالمین ان میں سفید رشت بزرگ ہیں, الہ العالمین بوڑھے ہیں, ان میں جوان بھی ہیں, نو عمر بچے بھی ہیں. الہ العالمین علماء بھی ہیں, حفاظ بھی ہیں, قراء بھی ہیں. الہ العالمین طالبین صادقین ہیں. الہ العالمین, الہ العالمین گھروں میں بیمار اور بوڑھے, عورتیں, اپاہج, جو بھی الہ العالمین اپنی مجبوریوں کی وجہ سے یا نہیں آ سکے, دور دور تک الہ العالمین سن رہے ہیں, دعا میں شریک ہے. الہ العالمین کوئی نہ کوئی ان میں ضرور تیری بارگاہ میں مقبول ہوگا. الہ العالمین اس کی دعا کی لاج رکھ کر تو ہماری دنیاوی اخروی ساری ضرورتیں پوری فرما دے. الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما, ظاہری باطنی جسمانی روحانی تمام بیماریوں سے نجات عطا فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, مصیبت زدہ ہے انہیں عافیت عطا فرما, بے اولاد کو اولاد صالح عطا فرما, اولاد والوں کو اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما. اے ارحم الراحمین جو جی
جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں، باعزت رہائی نصیب فرما، جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہے الہ العالمین انہیں وسعت والی برکت والی حلال روزی عطا فرما، الہ العالمین جن کے اپنے مکانات نہیں ہیں انہیں وسعت والے فراخ مکانات نصیب فرما، الہ العالمین جو اپنے گھروں میں رہتے ہیں مگر تنگی میں مبتلا ہے انہیں وسعتیں عطا فرما، اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما، الہ العالمین سوئے خاتمے سے ہماری حفاظت فرما، اے ارحم الراحمین جس وقت ملک الموت ہماری روح قبض کرنے کے لیے آئے الہ العالمین ہمیں اس وقت سب سے محبوب عمل میں مشغول فرما دے، الہ العالمین سب سے محبوب عمل میں مشغول فرما دے، اے اللہ تیری بارگاہ میں قبولیت نصیب فرما، الہ العالمین باطن کی ساری بیماریوں سے نجات عطا فرما، حسد سے، کینے سے، بغض سے، بخل سے، حب جا سے، تکبر سے، ریا سے، الہ العالمین شہوت پرستی سے، مال کی محبت سے، الہ العالمین جملہ اخلاق رذیلہ سے ہماری حفاظت فرما، الہ العالمین ہمیں اپنی اصلاح کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے ارحم الراحمین پورے عالم میں دین کی جتنی محنتیں جس لائن سے ہو رہی ہے سب کو قبول فرما، سب کی حفاظت فرما، الہ العالمین مسلمانان عالم کے حال پہ رحم فرما، ممالک اسلامیہ کے حال پہ رحم فرما، الہ العالمین جو کچھ ہو رہا ہے مسلمانوں کی شامت اعمال ہے، الہ العالمین مسلمانوں کو یہ حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور اپنی زندگیوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرما، اے ارحم الراحمین غیر مسلموں کو بھی اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین ہمارے اس ملک میں بھی استحکام پیدا فرما، اے ارحم الراحمین یہاں امن کی فضاؤں کو عام فرما، نفرت کی فضاؤں کو ختم فرما، الہ العالمین پورے عالم میں امن کو عام فرما دے، پورے عالم میں امن کو عام فرما دے، امن کے اسباب کو عام فرما دے، پورے عالم سے ظلم کا خاتمہ فرما، ظلم کے اسباب کا خاتمہ فرما، اے ارحم الراحمین محض اپنے لطف و کرم سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل سے ہم نے جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما، جن جن بھائیوں نے بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے، جو ہم سے متوقع ہیں، جن کا ہم پر حق بنتا ہے، جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، خصوصاً ہمارے ماں باپ، اساتذہ، مشائخ، دوست احباب، حاضرین مجلس، شرکائے مجلس، سبھی کے تمام جائز نیک مقاصد کو پورا فرما، اے ارحم الراحمین آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی ہر خیر عطا فرما، جن شرور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی تھی ان سے پناہ عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمه، سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين.